بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعليكم السلام ورحمة الله. عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. اور آج کے درس میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں، خلق و افعال العباد، بندوں کے افعال کے خلق کا بیان. اور اس موضوع کا تعلق تقدیر سے ہے، آگے جتنے بھی دو تین باب آ رہے ہیں تو اسی موضوع کے تعلق سے ہیں. آج کی نشست میں خلق افعال العباد سے مراد کیا ہے، اس موضوع کا عقیدے سے کیا تعلق ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اہل بدعت کا اس میں کیا موقف ہے، وہ کون سے گروہ ہیں اہل قبلہ میں سے جن سے اس موضوع کے تعلق سے غلطی ہوئی، اہل سنت جماعت کا کیا موقف ہے اور اس کی کیا دلیل ہے. امام صاحب فرماتے ہیں، امام ابو عثمان الصابوني رحمہ اللہ، ومن قول اہل السنت والجماعت فی اکساب العباد، اور اہل سنت جماعت کے قول میں سے اکساب العباد بندوں کے اعمال کو تعلق سے، اکساب جمع کسب کی ہے، کسب کہتے ہیں فعل کو، عمل کو جو انسان کرتا ہے، وہ اس کے لیے کسب ہوتا ہے، انسان کی کمائی، کسب کمائی کو کہتے ہیں، جو انسان کماتا ہے، فعل، عمل، کسب، یہ سب چیزیں کمائی ایک ہی معنی ہے. انہا مخلوقۃ للہ تعالی، کہ انسان کے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. لا یمترون فیہ، اس میں ان کو کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہے. ولا یعدون من اہل الہدی ودین الحق من ینکر ھذا وینفیہ، ولا یعدون من اہل الہدی ودین الحق من ینکر ھذا القول وینفیہ. اور ایسے لوگوں کو اہل ہدایت اور دین حق پر نہیں شمار کرتے جو اس قول کا انکار کرتے ہیں اور اس کی نفی کرتے ہیں. کس قول کا انکار کرتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اعمال کو پیدا کیا ہے. یہ اہل سنت جماعت کا موقف ہے اور یہ عقیدہ ہے انسان کے اعمال کے تعلق سے. انسان خود مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، تمام مخلوقات کو پیدا کیا، انسان بھی ان مخلوقات کا ایک حصہ ہے. تو انسان کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. انسان کا جو عمل ہے اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ کیا صرف انسان خود مختار ہے، 100% وہ اپنے عمل خود اپنی مرضی سے پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی تعلق نہیں اس کے عمل سے، یا اللہ تعالیٰ انسان کو بھی پیدا کرتا ہے انسان کے عمل کو بھی پیدا کرتا ہے؟ دو مختلف باتیں ہیں. رسول جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا بھی کیا ہے، انسان کے عمل کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے. اب سوال ایک اٹھتا ہے، جب اللہ تعالیٰ انسان کے عمل کو پیدا کیا ہے، عمل اچھا بھی ہے، برا بھی ہے، توحید بھی ہے، شرک بھی ہے، ایمان بھی ہے، کفر بھی ہے، یہ ساری چیز، فرما برداری، نافرمانی بھی ہے، تو پھر جب اللہ نے انسان کے فعل کو پیدا کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کیوں دیتا ہے؟ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور کیا ہے اس فعل سے جو اللہ نے پیدا کیا ہے انسان میں، یا انسان کے اوپر بھی کوئی اختیار ہے؟ اصل بات یہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اہل بدعت کو یہاں پر کہاں سے غلطی ہوئی ہے، کیوں غلطی ہوئی ہے، ان کے کیا اقوال ہیں، اور اس جماعت نے یہ موقف کیوں اختیار کیا ہے کہ انسان کے اعمال بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیے ہیں، اور یہ عقیدہ صحیح کیوں ہے. شرح میں فضلت شیخ العلامہ ربیع المدخل حفظہ اللہ فرماتے ہیں، یہ باب جو ہے یہ خلق افعال العباد کے تعلق سے ہے. امام صاحب ابو عثمان رحمہ اللہ نے اس میں اہل سنت کے مذہب کو بیان کیا ہے کہ بندوں کے افعال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق ہیں. اور اس معاملے میں دو گروہوں نے مخالفت کی ہے اہل سنت والجماعت کی. یہ دونوں گروہ، نمبر ایک الجبریہ. الجبریہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ گروہ ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ انسان اپنے افعال پر مجبور ہے. میں سوال کروں گا، یہ نوٹ کریں، جبریہ کون ہے؟ یہ آپ کو فنگر ٹپس پہ آنے چاہیے، سوال و جواب جو آج میں بتاؤں گا. مختصر سا موضوع ہے، مختصر سا درس ہے، اور سب کو دلیل بھی، اور یہ جو بدعتی گروہ ہیں یہ کون ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں، اور صحیح موقف کیا ہے اہل سنت جماعت کے، یہ سب فنگر ٹپس، پانچ چیزیں پانچ انگلے پہ آنے بآسانی آنی چاہیے. الجبریہ یہ وہ گروہ ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ انسان مجبور ہے، انسان کے افعال، انسان کے اعمال اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہیں، انسان کا اپنے افعال میں کوئی اختیار نہیں ہے. انسان مجبور ہے، انسان کا اپنے افعال پر کوئی زور نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے. اور یہ عقیدہ جو ہے سب سے پہلے جہم بن صفوان لے کے آیا تھا، جہمی عقیدہ ہے، جبر کا عقیدہ یہ جہمیوں کا عقیدہ ہے. اور سب سے پہلے یہ بدعت اہل سنت میں، اہل قبلہ میں، مسلمانوں میں، اہل قبلہ میں جو ہے سب سے پہلے یہ بدع عقیدگی جہم بن صفوان لے کے آیا تھا، اس نے ایجاد کی ہے. تو آئے دیکھیں جبریہ کیا کہتے ہیں. جبریہ لفظ جبر سے ہے کہ انسان مجبور ہے، آسانی آپ یاد کر سکتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں سب سے پہلے جبریہ ہیں، وہم یعترفون بان افعال عباد مخلوقۃ للہ، یہ اعتراف تو کرتے ہیں کہ انسانوں کے افعال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق ہیں. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن آگے سنیں، لیکن یغلون فی عموم مشیئت اللہ وخلقہ لکل شیء، لیکن اللہ تعالیٰ کی عموم مشیت اور خلق میں اللہ ہر چیز کو پیدا کیا، اس میں غلو سے کام لیتے ہیں، اور افعال و عباد کو بھی اللہ تعالیٰ کے افعال میں شمار کر دیتے ہیں کہ اللہ کے افعال ہی، انسان کچھ نہیں کرنے والا، جو کچھ اللہ ہی کرنے والا ہے، انسان خود کچھ نہیں کرتا، انسان سے جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے. اور تمام کے جو افعال ہیں جو انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، بندوں کے افعال نہیں ہیں. تو بندوں کی طرف، انسانوں کی طرف یہ افعال جو ہیں مجازن منسوب ہوتے ہیں. انسان نماز پڑھتا ہے، حقیقت انسان نماز نہیں پڑھتا، اللہ نے نماز پڑھی ہے، اللہ نے انسان کو مجبور کیا کہ نماز پڑھے. تو پھر ہم نمازی کیوں کہتے ہیں؟ نسبت نماز کی، فعل نماز ہے، نسبت ہم کہتے ہیں نمازی، فلان نمازی ہے. جب انسان نماز پڑھتے تو نمازی کہیں گے نا اسے، حج کرنے کو حاجی کہیں گے، روزہ رکھنے والے کو روزہ رکھنے والے یا صائم کہیں گے، ایسے ہوتا ہے نا. عمرہ کرنے والے کو یہ کہیں گے اس نے عمرہ کیا ہے. تو نماز پڑھنے والے کو نمازی کیوں کہتے ہیں؟ نسبت نماز کی کیوں ہے؟ کیونکہ اسے نماز پڑھی ہے، نماز فعل ہے، ٹھیک ہے نا. یہ لوگ جبریہ کہتے ہیں نماز تو پڑھی ہے، یہ تو مانتے ہیں، نمازی بھی کہیں گے، اس نے کہ اس نے نماز پڑھی ہے، نماز تو اللہ نے پڑھی ہے، اللہ نے اس کو مجبور کیا نماز پڑھنے پہ، اس نے نماز پڑھی ہے. ہم مجاز نسبت کرتے نماز کی، کیونکہ نماز اسی سے سرزد ہوئی ہے، جبکہ کرنے والا خود نہیں ہے، اس کا اختیار ہے نہیں نماز پڑھنے کا. اچھا نعوذ باللہ، زناکار جب زنا کرتا ہے، زانی، سود خور جب سود کھاتا ہے، رشوت لینے والا جب رشوت لیتا ہے، تو رشوت لینے والا کون ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ ہے نعوذ باللہ. کہتے ہیں رشوت لینے والا یہ انسان ہے، اللہ نے اسے مجبور کیا ہے، اس نے رشوت لی ہے، تو مجازن ہم یہ اس کا یہ فعل منسوب کرتے، مجازن حقیقتاً نہیں، کوئی حقیقتاً کرنے والا اللہ ہے. اچھا دلیل، واحتجون بقوله، ان کے پاس جو دلیل ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے. آیا ٹھیک ہے؟ صحیح تو ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے خالق؟ کسی چیز کا خالق اللہ کے سوا کوئی ہے؟ تمام چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس میں تو اتفاق ہے. یہ تو ابو جہل بھی جانتا ہے، نہیں ابو جہل نے کبھی کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے، کوئی اور مالک ہے، کوئی اور تدبیر کرنے والا ہے؟ یہودی کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں خالق اللہ تعالیٰ ہے. تو کافر بھی جانتے ہیں خالق، تمہارے سو خالق اللہ تعالیٰ ہے. لیکن غلو کہاں پہ اس میں؟ ابھی میں نے کہا کہ غلو سے کام لیتے ہیں. غلو کا حد سے تجاوز اب لے کے گئے کہ انسان کے افعال بھی اللہ نے ہی پیدا کیے, انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ غلط ہے. اللہ نے انسان کے افعال کو پیدا کیا ہے لیکن انسان کو مجبور نہیں کیا ہے اس فعل پہ جو انسان نے کیا ہے. توفیق دینا اور چیز ہے, مجبور کرنا اور چیز ہے. یہ سمجھ لیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. اچھا آگے سنیں. شیخ صاحب شیخ ربیع حفظہ اللہ وہ اس بات پر حق پر وہ سچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا قادر ہے, کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے یقیناً, لیکن سمجھنا یہ نہیں ہے کہ انسان کے اپنا کوئی فعل نہیں ہے, کوئی قدرت, کوئی طاقت, کوئی اختیار نہیں ہے اپنے افعال پر. یہ اس بات جو ہے ایک حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن غلو جو ہے تقدیر کے ثابت کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کے عموم خلق کے اس بات میں تمام مخلوقات کا اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ثابت کرنے میں غلو کرنے سے یہ بات غلط ہے ان کی. یہاں تک کہ بندوں کے اپنے افعال جو ہے وہ سلب کر لیے ہیں, انہوں کی قدرت, ان کے ارادوں, ان کے اختیار سب کو سلب کر لیا ہے کہ انسان کا نہ تو اپنا فعل ہے, نہ اپنا قدرت ہے, نہ طاقت ہے, نہ ارادہ ہے اور نہ ہی کوئی اختیار ہے. اور یہ بھی کہہ دیا کہ انسان وہ بندوں کی طرف نسبت ان کے اعمال کی نہیں ہوتی, صرف مجازی ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا ہے اور وہ خود کچھ پیدا نہیں کر سکتے, نہ ہی اپنے افعال پیدا کر سکتے ہیں. اور اس کے اعتراف نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے افعال جو ہیں کہ حقیقتاً بندوں نے ہی یہ فعل کیے ہیں اور ان کے اپنے اختیار, ارادے اور قدرت سے یہ افعال جو ہیں وہ وجود میں آئے ہیں. یہ تو مختصر جبریوں کے تعلق سے تھا. اور ان کے مقابلے میں شیخ صاحب فرماتے ہیں دوسرا گروہ ہے جس نے شریعت میں غلو سے کام لیا ہے تقدیر کے معاملے میں, اور یہ گروہ ہے القدریہ. القدریہ یعنی قدریہ, قدریہ القدریہ. جو جبریہ جہمیوں کا حصہ ہے, ہاں, کیونکہ ایک جبر کا عقیدہ, جہمیہ کا عقیدہ میں بہت ساری چیزیں, ایک جبر الگ سے ہے, کیونکہ اشاعرہ بھی جبریہ ہیں, پورے جہمیہ نہیں ہیں. اشاعرہ میں جبر موجود ہے, جہم پورے جہمیت موجود نہیں ہے. تو یہ فرق ہے, یعنی ہر جہمی جبریہ کے, ہر جبری جہمی نہیں ہے. یہ سمجھے, ہر جہمی جبری ہے لیکن ہر جبری جہمی نہیں ہے, کیونکہ جہمی کے اور بھی یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں. اچھا دوسرے قدریہ, جو قدریہ ہیں ایمان تو لے کے آئے شریعت پر یعنی تقدیر پر اور غلو سے کام لیا, یہاں تک کہ ان کے غلو جو ہے حد سے تجاوز ہوئے اللہ تعالیٰ کے اوامر میں اور نواہی میں, اللہ تعالیٰ کے احکام میں اور منع کردہ چیزوں میں, یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عموم مشیت کا انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی مشیت, اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور بندوں کے افعال کے خلق کرنے کا انکار کر دیا ہے. اور یہ کہا, یہ عقیدہ ہے قدریہ کا, یعنی جبریوں کی ضد میں, بالکل ان کے اپوزٹ, کہ بندوں کے افعال جو ہیں اللہ تعالیٰ نے کے پیدا کردہ نہیں ہیں, بندوں کے افعال جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ نہیں ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ قادر نہیں کہ ان بندوں کے افعال کو پیدا کرے, نعوذ باللہ. سنیں ذرا, وَلَا تَدْخُلْ فِي نِطَاقِ قُدْرَتِهِ, اللہ تعالیٰ کے قدرت میں داخل ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم یہ کہتے کہ بندوں کے افعال جو ہیں مخلوق ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا حساب کیوں لیتا ہے, تو یہ ظلم ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر, نعوذ باللہ. یعنی کہاں غلطی ہوئی ہے, کہتے جب کافر کفر کرتا ہے, نافرمانی کرتا ہے, سود خور سود کھاتا ہے, تو حقیقتاً یہ فعل کس نے کیا ہے؟ اس بندے نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا اس کے اس فعل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, نہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی اختیار ہے. اللہ نے چاہا انسان سے کہ مومن ہو, انسان نے چاہا ہے کہ وہ کافر ہو، اللہ نے چاہا کہ فرما بردار ہو، انسان نے چاہا کہ نہ فرمان، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ سود نہ کھائے، انسان نے کہا میں سود کھاتا ہوں، اس نے سود کھایا ہے. تو جو انسان نے چاہا ہے وہی ہوا، جو اللہ نے چاہا وہ نہ ہو سکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر ہی نہیں ہے کہ اس کافر کو مومن بنا دے یا سود کھانے والے کو سود سے روک دے. انسان کا اپنا اختیار ہے، خود مختار ہے 100%، انسان کی اپنی مرضی ہے، جو وہ کرنا چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کے کسی عمل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کافر سے کفر چاہے، نافرمان سے نافرمانی چاہے، اور اس کو پیدا بھی کرے اور پھر اس کو سزا بھی دے قیامت کے دن، تو پھر ظلم ہوگا. اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، اس لیے انسان اپنے عمل کا خود مختار ہے، خود ذمہ دار ہے. دیکھیں کسے خلط ملت کرتے، اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے نہیں کرتا ہے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، حدیث میں حرمت الظلم علی نفسی، سے مسلم کے حدیث میں، میں نے اپنے ظلم کو حرام کر دیا. اللہ تعالیٰ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، صفت نقص اور عیب ہے، اللہ تعالیٰ ہر نقص عیب سے پاک ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. اس حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اس بات کو یہاں پر لے کے آنے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے اور انسان کے عمل پر بھی قادر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو نہیں سکتا، یہ کون سا عقیدہ ہے؟ کیا مسلمان کبھی سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز پر قادر نہیں ہے؟ بتائیں مجھے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بار بار قرآن مجید 20 دفعہ سے زیادہ کئی مرتبہ اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور یہ جاہل لوگ جہل مرکب کا شکار ہیں، کہتا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہوگا لیکن ایک چیز پر قادر نہیں ہے، اس چیز پر قادر نہیں ہے، اس چیز پر قادر نہیں ہے، اس چیز پر قادر نہیں ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. سنے شیخ صاحب فرماتے قبحہم اللہ، بدعائیں ان کے لیے. یہ لوگ ایسے لوگ ذلیل و خوار ہو، کیسی سوچ رکھتے، کیسے عقیدہ کے رکھتے اور کیسی اپنی زبان درازی کر کے اللہ تعالیٰ پر حکم لگاتے ہیں. کیسے ممکن ہے کہ یہ معاملہ ظلم ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قدرت بھی دی ہے، انہیں اختیار بھی دیا ہے، انہیں ارادہ بھی دیا ہے؟ کیسے ظلم ہوگا اور کیسے ان کے افعال جو ہیں جو انسان نے کیے ہیں، جیسا کہ جبریہ کہتے ہیں کہ جیسے پتوں کے درخت کی حرکت ہوتی ہے اور ہوا جہاں پر پتے کو توڑ کے لے جائے جہاں پر گرا دے، یا جیسے کہ انسان کے خون کے نالے میں خون دوڑتا ہے، یا جیسے کہ یہ جو سورج کی حرکت ہے مشرق سے مغرب کی طرف، یہ سب مسخرات ہیں. سورج اپنی مرضی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ہوا جب پتے کو توڑ کے گراتی ہے، پتے کو کوئی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ اس نے کہاں پہ گرنا ہے؟ نہیں، ہوا جہاں پر گرا دے پتہ وہیں پہ گرتا ہے. یہ لوگ ویسے کہتے ہیں جبریہ جو ہیں کہ انسان ویسے ہے جیسے کہ یہ مخلوقات ہیں. اب پتا، درخت کا پتا جو ہے، جب ہوا اس کو توڑ دیتی ہے وہ جا کے پھر گر جاتا ہے، وہاں کہاں گرتا ہے؟ جہاں ہوا اسے لے کے جاتی ہے. سورج کی جو حرکت ہے وہ اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہے، مشرق سے نکلتا مغرب میں ڈوب جاتا ہے، روزانہ اس کا یہ کام ہے، اس کی اپنی مرضی نہیں ہے، وہ اس عمل پہ موجود. انسان بھی ویسا ہی ہے، سبحان اللہ. یہ جبریہ کا عقیدہ ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ وہ مسخرات ہیں جن کو کوئی ارادہ ہی نہیں ہے. کیا انسان کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ اگر انسان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، تو تب تو بات ٹھیک ہے، کیونکہ سورج کا کوئی ارادہ نہیں ہے، چاند کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور نہ ہی درخت کے پتوں کا کوئی ارادہ ہے. دیکھیں کیا انسان کا کوئی اپنا ارادہ ہے کہ نہیں؟ دیکھیں یعنی ایک ہی سے بچنا چاہے کتنا دور تک چلے گئے اور کتنی غلطیں کرتے جا رہے ہیں. اب دیکھیں شخص فرماتے ہیں انسان جو ہے وہ یہ فرق جانتا بھی اور کرتا بھی ہے، اختیار کا اور اضطرار کا. حیوانات بھی اچھی طرح جانتی ہیں اس فرق کو کہ اپنے اختیار سے کیا کرتے ہیں اور بے اختیاری میں کیا ہوتا ہے. انسان کو جب بخار ہوتا ہے کانپتا ہے نا، بخار سے مرضی سے کانپتا ہے، کانپ رہا فعل ہے کہ نہیں؟ فعل ہے، کانپ رہا ہے فعل ہے، مرضی سے کانپتا ہے. اچھا جب دوائی کھاتا ہے مرضی سے کھاتا ہے دوائی؟ مرضی سے کھاتا ہے دوائی یا نہیں؟ مرضی سے کھاتا ہے. بیمار میں دونوں عمل موجود ہیں، ایک وہ جو اس کو اپنے اختیار میں ہے، ایک وہ جو اس کو اپنے اختیار میں نہیں ہے، ایسا ہے نا. تو انسان کا ارادہ ہے اور اس چیز میں نہیں جو انسان کے بس میں نہیں ہے، اختیار میں نہیں ہے. تو کانپنا، لرزنا انسان کے اختیار میں، کیونکہ بخار کی وجہ سے ہو رہا ہے، جس میں ایک ریئیکشن ہے، انسان اس پہ قابو نہیں پا سکتا، اس کی مرضی سے نہیں ہو سکتا، نہ انسان کے ارادہ اس میں ہوتا ہے، وہ اضطراراً انسان کرتا ہے، اس کرنے پہ انسان مجبور ہے، اس کا اپنے اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن دوائی کا کھانا یا نہ کھانا، ڈاکٹر کے پاس چل کے جانا، اس کے مشورے کو سننا، اس پہ عمل کرنا نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ ارادہ ہے، اختیار ہے، طاقت ہے، قدرت ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ اور ہر عقل مند سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ شیخ سفرا یہاں تک کہ جانور بھی سمجھتے ہیں، جانور بھی سمجھتے ہیں. وہ کیسے؟ شیخ سفرا مجھے ایک شخص کی مثال بڑی پسند آئی کہ ان سے مناقشہ کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، جو جبریہ ہیں، تو اس نے کہا باتوں میں کہ کتا اور شیر بھی اس معاملے میں فرق جانتے ہیں جس میں اختیار ہو اور نہ ہو. کسی میں اختیار، کسی میں اختیار نہیں ہے، کہاں پر انسان مختار ہے، یہ چیز یعنی کہ اختیار ہوتا ہے کہاں پر نہیں ہوتا، یہ فرق جانور بھی جانتے، کتا اور شیر بھی جانتا ہے. اس کی مثال یہ کہ اگر آپ کتے کو پتھر مارے تو کتا پتھر کی طرف ہی جائے گا، وہ آپ کی طرف دوڑے گا. تو پتہ ہے کہ پتھر جو ہے اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، مارنے والا کا اختیار ہے، تو آپ کی طرف دوڑے گا کاٹنے کے لیے، پتھر کی طرف نہیں جائے گا. کیا خیال ہے؟ تو مار کے دیکھے نا ذرا، کتا پتھر کی طرف کیوں نہیں گیا؟ پتہ پتھر مجبور ہے کہ خود مختار ہے؟ پتھر تو مجبور ہے بھائی، آپ نے پتھر جیسے مارے، پتھر نے جانا ہے، تو پتھر کی طرف کتا نہیں جائے گا، وہ آپ کی طرف دوڑے گا کاٹنے کے لیے، کیونکہ پتہ ہے کہ آپ کا اختیار ہے، پتھر کا اختیار نہیں ہے. تو جانور جانتے ہیں کہ نہیں؟ پھر ایسا فرماتے ہیں. اور اسی طریقے سے شیر جو ہے، اگر آپ شیر کی طرف گن کریں گے اور گولی چلائیں گے، تو شیر گولی کی طرف نہیں بھاگے گا، کس کی طرف بھاگے گا؟ گولی مارنے والے کی طرف بھاگے گا، اپنے جان بچانے کے لیے. کچھ بھی ہو سکتے ہیں، یا تو بھاگ جائے گا، جب گولی کی طرف تو جائے گا نہیں نا، سوال مسئلہ یہ ہے. ورنہ ایک کتا جو ہے وہ پتھر کی طرف جائے گا جو آپ نے پھینکا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ خوب جانتے ہیں جانور جو ہیں کہ آپ کا طاقت بھی ہے، اختیار بھی ہے، قدرت بھی ہے، تو ہم انسان کا کیا کہیں جو اس بات نہیں سمجھ پا رہے، یا جبریہ بات کو نہیں سمجھنا چاہتے. سبحان اللہ، بس بات وہی، انسان کوئی چیز نہ سمجھنا چاہے تو کوئی سمجھا نہیں سکتا. سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہر انسان محسوس کرتا ہے ضرورتاً کہ اپنے اختیار، قدرت، ارادے سے وہ فعل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لے گا آپ کے قدرت اور اختیار کے تعلق سے، اور اس کے بعد آپ تقدیر کے تعلق سے کوئی سوال نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے. یہ بات واضح ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے اس کو پتہ ہے، اس کو حساب بھی دیں. مومن کے ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ ہم جو کہتے ہیں، جو کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ فرشتے لکھ رہے ہیں. فرشتے کیوں لکھ رہے ہیں؟ کوئی حساب دینا ہے. حساب کیوں دینا ہے؟ کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جو کہا ہے، جو کیا ہے، وہ ہمارے اختیار سے ہوا ہے. ہم نے، ہمارا ارادہ بھی ہے، اختیار بھی ہے، طاقت بھی ہے، قدرت بھی، تب ہم نے جا کے کیا ہے. جیسا فرماتے ہیں آپ عقل مند ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عقل دی ہے، آپ کو سننے کی طاقت دی ہے، آپ کو دیکھنے کی طاقت دی ہے، آپ کو قدرت عمل کرنے کی طاقت دی ہے، آپ کو اختیار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حساب انہی چیزوں کے تعلق سے آپ سے کرے گا. یہ جو طاقت ہے آپ کو، جو قدرت اللہ آپ کو دی ہے، اسی اعتبار سے ہوگا. اور جنہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے نواز دے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ذمہ دار ہے، اللہ، کیونکہ اس کا حساب ہونا ہے. وہ روز قیامت میں یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ فعل جو کیا اپنے اختیار سے نہیں کیا، بغیر اختیار کے کیا ہے، کیونکہ اس نے خود ہی یہ عمل کیا ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا. ہر بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرے گا قیامت کے دن، اور یہ خود بھی جانے گا اس نے کون کون سے گناہ کیے ہیں. اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الملک میں، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، وہ کہیں گے یعنی کافر جو ہیں، بدکار جو ہیں، اگر ہم سنتے اور عقل رکھتے اور عقل مند ہوتے تو آج اصحاب السعیر میں نہ ہوتے، جہنم کے ساتھ جہنم میں نہ ہوتے. تو کیا سنتے نہیں تھے وہ؟ کہ دنیا میں پاگل تھے، گونگے تھے، بہرے تھے، کیا تھے؟ تو سننے سے مراد یہ نہیں کہ وہ سنتے تھے گونگے بہرے تھے، بلکہ حق کو نہیں سن سکتے تھے، کیونکہ حق کو نہیں چاہتے تھے. عقل صحیح طریقے سے استعمال نہیں کی تاکہ حق کو سمجھنے اور اس پہ عمل کریں. تو جب دنیا میں انکار کیا ہے حق کا تو آخرت میں وہی سزا ملی ہے. اب حسرت اور ندامت ہے قیامت کے دن جب عذاب کو دیکھا ہے, اب جہنم کی طرف ان کو گھسیٹ کے لیے جا رہا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر, کاش کہ اس وقت ہم سن لیتے اور سمجھ لیتے تو آج ہمارا یہ حشر نہ ہوتا. اگر انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے تو انسان کبھی عذر پیش کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجبور کیا مجھے, حق میں سمجھ نہیں سکا, حق میں نے قبول نہیں کیا, میں تو تھا ہی مجبور, جو میں نے کفر کیا ہے وہ تیرا ہی کرنا, میرا تو کچھ ہے نہیں. کیا خیال ہے؟ لیکن کہیں پر قرآن میں انسان نے کبھی اس مجبور کو عذر پیش کیا ہے؟ اگر مجبور ہوتا تو کافر سب سے پہلے عذر پیش کرتا, ابلیس بھی عذر پیش کرتا اور فرعون بھی عذر پیش کرتا, نمرود بھی عذر پیش کرتا اور تمام مشرکین و کفار عذر پیش کرتے کہ ہمیں تو کافر پیدا کیا ہے اور کفر پہ تو ہم مجبور تھے, اب سزا کیوں دی جا رہی ہے ہمیں؟ سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں قیامت کے دن اپنے گناہوں کے اعتراف کریں گے کیونکہ انہوں نے خود اپنے اختیار سے وہ گناہ کیے ہیں. اچھا آج شیخ صاحب پھر اور مثال دیتے ہیں, شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں اگر آج کوئی شخص اپنے باپ کو قتل کر دے تو کہیں گے اللہ کا فعل ہے؟ کوئی کہے گا کہ اللہ نے تو قتل کیا ہے تو تمہاری معافی ہے؟ اگر کوئی جبری شخص جو ہے, کوئی شخص دوسرا شخص اس کے بیٹے کو یا باپ کو قتل کر دے تو کہے گا اس کا عذر پیش کر کے, بھی میرے تقدیر میں تھا اور میں مجبور تھا قتل کرنے میں, میں تو مجاز ہے میرے طرف منسوب ہے قتل کرنا, میں قاتل نہیں ہوں, میں تو مجاز ہے منسوب میں نے قتل کیا ہے, میں قاتل ہوں نہیں, تو جبری مان لے گا کیا؟ اسے معاف کر دے گا؟ تو جبری خود اس پہ عمل نہیں کرتے جو عقیدہ وہ رکھتے ہیں, ناممکن ہے نا, ہو نہیں سکتا. چور چوری کرتے کہتے ہیں میں تو مجبور تھا چوری پہ, مجھے سزا کیوں دلواتے, معاف کر دو مجھے, ایسا ہے نا؟ سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں افراط و تفریط دونوں طرف سے, اہل سنت جو ہے وہ درمیان میں ہیں, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عموم مشیت کا اثبات کیا ہے, ثابت کیا ہے, اور عموم اللہ تعالیٰ کی ارادت اور قدرت کو بھی ثابت کیا ہے. کوئی بھی چیز اس تمام کائنات میں اللہ کی مشیت کے بغیر اور ارادہ بغیر ممکن نہیں ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی, ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق ہے, بندوں کے افعال بھی مخلوق ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بندے ہیں انہوں نے یہ افعال اپنے اختیار سے کیا ہے اور حقیقتاً بندوں کی طرف منسوب ہیں اور حقیقتاً انہوں نے عمل کیے ہیں, فلان نے نماز پڑھی, فلان نے زکوٰۃ دی, فلان نے روزہ رکھا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, سورۃ الشمس 9:10 میں, اور اللہ تعالیٰ نے ان افعال کی نسبت بندوں کی طرف کی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ, اور تمہارے اوپر اللہ نے مقرر کر دیے ہیں فرشتے جو حفاظت کرتے ہیں, جو کرامن کاتبین ہیں, بڑے شان والے ہیں, لکھنے والے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ انسان جو عمل کرتے ہیں. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ, کون تفعلون؟ انتم. تو فعل کی نسبت کس کی طرف ہے؟ سبحان اللہ. قد افلح من زکاها کس کی طرف نسبت ہے؟ ٹھیک ہے نا, یہ سب انسان کی طرف جو کرنے والے ان کی طرف نسبت ہے. تو اللہ نے قرآن مجید میں ثابت کیا ہے کہ جو انسان کوئی عمل کرتے اس کی طرف عمل منسوب حقیقت ہوتا ہے, مجازن نہیں ہوتا, کیونکہ مجازن ہو ہی نہیں سکتا اور یہ خود جبریہ بھی اس پہ عمل نہیں کر سکتے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک دفعہ میں ام القرآن کے جامعہ میں آیا, شیخ ربیع حفظہ اللہ ایک اشعری جبری استاد تھا جو مدرس تھا, جو عقد جبر اس درس پہ پڑھا رہا تھا. تو میں نے کہا میرے بھائی ذرا سنو, اس وقت آپ کی یہ بات جو آپ کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے مجبور ہے اپنے عمل پہ, آپ نے ایک چوتھائی قرآن کو معطل کر دیا ہے, بے معنی کر دیا, ایک چوتھائی قرآن مجید کی. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے افعال جو ہیں وہ حقیقت منسوب کی انسان کی طرف جو وہ عمل کرتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں بندوں کے افعال نہیں ہیں. الذین آمنوا کون ہیں؟ الذین کفروا کون ہیں؟ قرآن میں یہ کتنی جگہ پہ ہیں, نمازی کا ہے, زکوٰۃ دینے والوں کا ہے, نفقہ دینے والوں کا ہے, یہ سارے افعال جو ہیں قرآن مجید میں موجود ہیں اور حقیقت منسوب ہیں. جبری کہتے ہیں نہیں, مجازن منسوب ہیں, اللہ نے افعال کیے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک جو تھا قرآن جہاں پر ان چیزوں کا ذکر ہے وہ تو پھر معطل ہو گیا نا, بے معنی ہو گیا نا. تو کیا اللہ کے کلام میں کوئی ایسی چیز ہے جو بے معنی ہو ممکن ہے؟ فبوہیتا, بوہیتا سے کیا مراد ہے؟ جیسے حواس باختہ انسان ہو جاتے ہیں نا لاجواب حیران و پریشان، اسے بوہیت کے لفظ میں سب معنی موجود ہیں، جیسے کہ نمرود کے بارے میں فبوہیت الذی کفر، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سورج کو مشرق سے نکال مغرب سے نکال کے دکھاؤ، فبوہیت الذی کفر، اب حواس باختہ لاجواب ہو گئے، جب انسان حیران ہو کے لاجواب ہو جاتے تو اسے لفظ جو ہے عربی میں بوہیتا کہتے ہیں، تو یہ شخص بھی استاد بھی لاجواب ہو گیا کہ کیسے واقعی کیسے ممکن ہے قرآن مجید میں فعل کی نسبت انسان کی طرف ہے اور ہم کہتے ہیں انسان فعل مجازن حقیقتا نہیں ہے، تو مطلب یہ ساری چیزیں مجاز میں چلی جائے گی تو انسان پھر اپنا عمل کوئی باقی نہ رہا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں فعلوا ويفعلون فعلوا ويفعلون، اور جو فعل کرتے ہیں ان کی مدح بھی ہوتی ہے اگر وہ فرما بردار ہوں، اور جو مخالفین ہیں نافرمان ان کی مذمت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عوامر کہ نہ فرمانی کرتے عمل نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ منع کردہ چیزوں سے منع ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمانداروں کی مدح کرتے ہیں اور جو نافرمان ہیں ان کی مذمت کرتے ہیں اور شدید وعید کیا انہیں یعنی پیغام دیتے ہیں ان کے برے اعمال پر، اگر کافر ہو تو کفر کی وجہ سے یا نافرمانی اور ہو تو اس کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا. وما ربک بظلام للعبید، اور تمہارا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ ان نافرمانوں کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا اور نہیں سزا دے گا الا یہ کہ ان امور پر اور ان چیزوں پر جو انہوں نے کیے حقیقتاً اپنی قدرت سے اپنے اختیار سے اپنے ارادے سے، اور کسی چیز کا اللہ تعالیٰ مذمت نہیں کرتا جو انہوں نے کی ہیں جو انہوں نے اپنے قدرت اختیار اور ارادے سے کی ہے، اور اسی طریقے سے جو فرم بردار ہیں اللہ تعالیٰ کے فرم برداری جو ہے جو عمل کیے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ جزا دیتا ہے ان کی فرم برداری پر، ان کی نماز پر، روزے پر، جہاد پر، امر معروف نہی عن منکر پر، احسان اور بر، جو بھی اچھے عمل کرتے ہیں ان تمام کی جو جزا ہے جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے ان کے ان اعمال کے سبب یا ان اعمال کے لیے جو وہ خود کرتے ہیں اپنے ارادے اپنے اختیار اور اپنے قدرت سے، اور اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا. یہ بار بار کیوں جملہ ظلم نہیں کرتا؟ کیونکہ اگر ان کے اپنے اعمال نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ ظلم ہی ہوتا نا. سبحان اللہ. تو یہ خلاصہ ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں جو کچھ کہا جاتا ہے افعال العباد کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا خالق ہے، ان کے اعمال اور صفات جو ہیں بیک وقت میں جو ہے وہ خود فاعل ہیں اپنے افعال کی، جو انہوں فرما برداری کی نافرمانیاں کی ہیں ان کا اپنے قدرت اور اختیار ہے اس اعتبار سے کیا ہے، اور ہر عقل مند اچھی طرح ادراک کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ جو اعمال وہ خود اپنے اختیار سے کرتا ہے اور جو اعمال اس سے سرزد ہوتے ہیں اس کی مجبوری اور اضطرار میں دور میں فرق جانتا ہے، جو مضطر ہے مجبور ہے وہ معذور ہے اس کا عذر اس کے پاس ہے، لیکن جو مختار ہے مرید ہے وہ قادر ہے جو خود کرتا ہے اپنے ارادے اختیار سے اپنے اور اپنی چاہت سے، تو اس کا حساب ہوگا جو عمل اس نے کیا ہے اور اس کے عمل کا بدلہ اور اس کی جزا سزا جو ہے وہ قیامت کے دن سے ملے گی. اگر خیر ہے تو خیر کا بدلہ ہوگا، اگر شر ہے تو پھر شر ہوگا. نسأل اللہ ان یوفقنا وإياكم لفقه دینه وأن يرزقنا التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والسير على منهج أهل السنة والجماعة في كل شؤون ديننا عقيدة ومنهجا ان ربنا لسمع الدعاء آمین رب العالمین. کوئی سوال درس کے تعلق سے؟ جی بالکل، جبریہ جو ہے ارادہ کونے پر ایمان رکھتے ہیں، ارادہ شرعیہ ان کا نزدیک ہے نہیں، اور ارادہ شرعیہ اور کونیہ حسن و جماعت کا موقف ہے، کیونکہ اس کے برعکس جو قدری ہیں وہ ارادہ شرعیہ پہ رکھتے اور کونیہ کا انکار کرتے ہیں. رسول جماعت ہیں جب ارادہ کی بات ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ جو ہے تو پھر دو قسم کی تقسیم کا، ارادۃ کونیہ جو کون القدرن ہوتا ہے جس کو تبدیل نہیں کر سکتا جس میں انسان کا اختیار نہیں ہے. انسان پیدا آپ کا کوئی اختیار ہے؟ اب کس گھر میں پیدا آپ کا کوئی اختیار ہے؟ کس خاندان میں کس گھرانے میں کوئی اختیار ہے؟ لیکن آپ کا جو عمل ہے آپ جو کرتے ہیں، اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز کا حکم یہ ارادہ شرعیہ ہے، ٹھیک ہے نا. انسان کا پیدا کرنے کا جو حکم کن فیکون یا ارادہ کونیہ ہے، انسان کا اس میں کوئی اختیار نہیں، لیکن ارادہ شرعیہ میں انسان چاہے نہ چاہے اللہ سے توفیق دیتا انسان عمل کرتا ہے، اور انسان کی چاہت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کے ماتحت ہے. وہ ماتشاؤن الا ان شاء اللہ، اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہے تو کچھ ہو نہیں سکتا. اس لیے جب ترتیب ہے مراتب القدر کی، کیا ترتیب ہے؟ چار مرتبے تقدیر کے، سب سے پہلے علم ہے، پھر کتابت ہے، پھر مشیت، پھر خلق. مشیت اور خلق کے کیا تعلق ہے؟ خلق افعال العباد، ہم کہتے ہیں تقدیر کے تعلق سے درس ہے، یہ کہنا شروع میں کیا تعلق ہے. جو آخری دو مراتب ہیں، اللہ نے چاہا ہے پھر پیدا کیا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ نے جو چاہا ہے وہ ہوا ہے، جو نہیں چاہا وہ ہوا ہی نہیں ہے. تو کیا کافر کو کفر کو چاہا ہے؟ ہاں چاہا ہے. کون ہے یہ شرعاً؟ کون جس نے کفر کیا ہے؟ اس نے اپنے اختیار سے کفر کیا ہے یا مجبور تھا کفر پہ؟ یعنی ابو جہل ابو لہب کو دیکھ لیں، عربی سمجھتے ہیں، عربی زبان بولنے والے ہیں اور ٹاپ کلاس کے عربی بولتے ہیں، قریش میں سے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عظیم فصاحت و بلاغت والے انہی قوم میں سے، باہر سے کوئی فرشتہ آسمان سے نہیں نازل ہوا، کسی اور قوم سے بندہ نہیں آیا، انہی کا اپنی قوم میں سے، صادق اور امین، سمجھتے جانتے تھے، دل سے مانتے تھے، اس کا اقرار زبان سے کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ نے وحی نازل فرمائی، یہ وحی کے نور لے کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کا راستہ اختیار کرو، کفر کا راستہ چھوڑ دو، توحید کا راستہ اختیار کرو، شرک کا راستہ چھوڑ دو، بدعات و خرافات چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا. کیا ابو جہل نے سمجھا کہ نہیں؟ ابو لہب نے سمجھا اپنی زبان تھی کہ نہیں؟ سمجھا ہے. کتنا سمجھا ہے؟ ما نعبدہم الا لیقربون الی اللہ زلفا، مانتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہم ان کی بتوں عبادت نہیں کرتے مگر یہ اللہ کے ہمیں نزدیک کر دیتے ہیں، یہ تمہارا وسیل ہے جو ہمیں اللہ کے نزدیک کر دی، نیک اور صالح لوگ تھے حقیقتا. یہ جو سمبل جو بت نظر آتے ہیں، یہ تو صرف ان کی ایک نشانی سمجھ لیں آپ، ایک نشانی ہے، حقیقتا تو ہم کہاں پوچھتے ہیں، ہاتھوں سے تراشتے ہیں ان کو، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن حقیقت جو ہے راج ان کے پیچھے چھپا ہے، یہ نیک اور صالح لوگ تھے، ہم وسیلہ بناتے ہیں. سبحان اللہ، سمجھتے تھے تو انکار کیا نا. اب جو انکار کے اپنے اختیار سے یا مجبور تھے؟ مجبور کب ہوتے؟ جب نہیں، اللہ نے کوئی سمجھنے کے لیے کوئی ذریعہ نہ دیتے، کوئی سبب نہ ہوتا، کوئی راستہ نہ ہوتا، پھر سزا بھی دیتے. یعنی مثال کے طور پہ چائنیز ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کوئی ان کو عرب جا کے سمجھانے والا، عربی جانتے نہیں ہیں، عربی کے ایک لفظ نہیں جانتے، اور نبی پہنچا ہے، پیغام دینے والا پہنچا ہے عرب، عربی جو اس کو چائنیز آتی نہیں ہے مثال کے طور پہ، پھر ان لوگوں کو جو کوئی زبان آتی نہیں ہے، یہ سزا کے مستحق ہیں؟ کیوں؟ سمجھا ہی نہیں، ان کے پاس عذر ہے کہ نہیں؟ اگر سزا ہوتی مجبور ہوتے کہ نہیں؟ یعنی اس پہ مجبور کیا جو ہمارے بس میں بھی نہیں ہے. اس لیے ہر قوم کا نبی اس قوم میں سے کیوں تھا پہلے؟ تاکہ عذر پیش نہ ہوتا. تو عذر ہیں، اب یہودیوں کے پاس جو عبرانی بولتے تھے، عبرانی نبی آئے تھے، کیوں آئے تھے؟ انہی میں سے، وہی زبان بولنے والے. اور عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور کیونکہ عربی زبان سب سے عظیم زبان، اللہ خود اس زبان کو اختیار کیا ہے، اب اور کوئی نبی نہیں آنے والا، نبوت کا دروازہ ختم ہو گیا، اب یہی پیغام امتی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آگے لے کے جائیں گے. اب یہ پیغام صرف عرب کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے. جو عربی نہیں جانتا وہ کیا کرے گا؟ جو دین کے اصول ہیں، کلمہ توحید ہے، دین کے اصول ہیں، وہ سمجھنا لازمی ہے. اب اس لیے عذر پیش اس کے پاس نہیں، کیونکہ ٹرانسلیشنز ہو چکی ہیں ہر زبان میں، کہاں کس کے پاس عذر ہے؟ اگر کہیں پر ممکن ہو دنیا کا کوئی ایسا کونا ہو جہاں پر یہ پیغام نہیں پہنچا یا پہنچے وہ سمجھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، تب تو عذر ممکن ہے کہ نہیں؟ اس لیے کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے. اب انسان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ایمان ہے اور توحید ہے، اتباع سنت ہے. اس کے پاس اگر کوئی اور راستہ اختیار کرتے اس کی ضد میں، تو انسان پھر کہیں کا نہیں ہے، اس کی پکڑ بھی ہوگی، اس کا حساب بھی ہوگا، اس کا سزا بھی ہوگی. مطلب سب پر رحم فرمائے.
ہاں، قرآن پاک آیت 17 میں جو جبریہ دلیل پیش کرتے ہیں، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى.
جی بارک اللہ فیک. دلائل تو بہت ہے، مختصر اس میں ذکر ہے. اب جب کہا جائے جبریہ نے کہاں سے بات لی ہے، اب تمہارے پاس دلیل کہتے قرآن میں اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى. جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی اپنے ہاتھ میں اور کافروں کی طرف یوں پھینکا، وہ فرمایا شاہت الوجوہ، کہ جا کے چہرے جو ہیں بگڑ جائیں گے. مٹی کا ایک ایک ذرہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان تمام مشرکین کی آنکھوں میں چلا گیا. تو اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت, اور آپ نے جب پھینکا تو پھینکا نہیں, ولیکن اللہ رمی, کہ اللہ تعالیٰ نے ہی پھینکا ہے. تو کہ دیکھیں اللہ نے پھینکا ہے نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا نہیں. سبحان اللہ, کیا جواب ہے؟
سبب آپ نے اختیار کیا اللہ تعالیٰ سے پہنچا
دیا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب اختیار کیا پہنچا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں, مارنے والا جو ہے, ایک انسان مارتا ہے کوئی چیز اور پھر ٹارگٹ تک پہنچانا دو الگ چیزیں ہیں. ایک تو آپ تیر مارتے ہیں مثال کے طور پہ, اگر وہ نشانے پہ لگا کہ نہیں لگا وہ الگ بات ہے, کہ ہر تیر نشانے پہ لگتا ہے نہیں لگتا ہے, ایسے بھی ہوتا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا تو ہے, لیکن نشانے پر کس نے پہنچایا ہے؟ اب ممکن ہے کہ تمام مشرک کی آنکھوں میں چلا جائے. تو نشانے پر پہنچانا اللہ کے حکم سے ہو, اللہ نے خود پہنچایا ہے, اور جو پھینکا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے پھینکا ہے. تو دو چیزیں الگ الگ ہیں. انہوں نے کیا کہا ہے, دیکھیں نا, میں نے کہا کہ ڈوبنے والوں کو تنکے کے سائے کی ضرورت ہوتی ہے. اب انہوں نے تو ایک فتویٰ تو دے دیا ہے کہ انسان مجبور ہے. اب دلیل دیکھو قرآن مجید کو تو کہیں سے مل جائے گی. ہاں دیکھیں آیت مل گئی ہے, کون سی آیت؟ یہ سورۃ الانفال کی آیت ہے نا, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, اللہ نے خود رفی کیا, آپ نے نہیں پھینکا میں نے پھینکا ہے. تو پھینکے تو اللہ تعالیٰ نے, اس لیے انسان خود مختار نہیں ہے, انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے, جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے, نعوذ باللہ. اور یہ جو بدعقیدہ صوفی میں بھی موجود ہے نعوذ باللہ, اور کئی قصے کہانیاں ہیں جو ان کے کتابوں میں ابھی بھی موجود ہیں نعوذ باللہ, کہ انسان خود کچھ کرنے والا نہیں. یہاں تک کہ ایک زنا کے بارے میں بھی نعوذ باللہ, جب انسان کرتا ہے تو اصل کرنے والا کون, کرانے والا کون, وہ تو وہی ہے نعوذ باللہ. اور بحث الوجود بحث الحلول جو ہے نعوذ باللہ, وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے کہ انسان, کیونکہ اللہ ہے نعوذ باللہ, جو کچھ انسان کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے نعوذ باللہ. بہرحال لمبا چوڑا موضوع ہے, بدعقیدگی ہے, اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. صحیح جو عقیدہ بالکل واضح ہے, جیسے میں نے عرض کیا ہے مختصر الفاظوں میں, کہ اللہ نے انسان کو پیدا بھی کیا ہے اور انسان کے عمل کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے, ارادہ دیا ہے, طاقت دی ہے, قدرت دی ہے, انسان کو توفیق دی ہے عمل کرنے کا. انسان اچھا عمل کرتا ہے اللہ اسے اچھے کی توفیق دیتا ہے, برا عمل کرتا ہے اللہ اسے برے کی توفیق دیتا ہے, پھر حساب اللہ تعالیٰ لیتا ہے نا. جزا اور سزا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. چور کو پتہ ہے کہ وہ چوری کرے, چوری چھپ کے کیوں کرتا ہے, پتہ غلط کر رہا ہوں اور میرا مجھے سزا بھی ہوگی, تو پتہ تو غلط کر رہا ہوں میں, یہ کیسے ممکن اس کو پتہ ہے وہ کہیں میں مجبور ہوں؟ کیا خیال ہے؟ ممکن نہیں ہے نا. سبحان اللہ. قدریہ نے اللہ کو ظلم سے پاک قرار دے کر اللہ کی قدرت, ارادہ اور اختیار و مشیت کی صفات کا انکار کر دیا. تو مطلب مختصر خالق ہونے کا انکار ہے. نہیں, خالق کا انکار نہیں کرتے وہ, ان کے نزدیک جو خالق کا انکار کرے وہ کافر ہے. تو خالق کا انکار نہیں کرتے وہ, اللہ تعالیٰ کے قدرت کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انسان کے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے عمل کا کو پیدا نہیں کر سکتا, انسان کے عمل کا خالق نہیں, انسان خود مختار ہے اپنے عمل کا اور اس پر قادر بھی. دیکھیں کتنی نعوذ باللہ, دیکھیں انسان جب یعنی عقل کو آگے لے جاتا ہے اتنا دور, تو عقل سے پیدا نہیں ہوتا ہے پھر. یعنی اللہ تعالیٰ اگر قادر نہیں ہے انسان کے کسی عمل پہ, تھوڑا سا یہ تھوڑا سا سوچ لیتے, انسان نے چاہا ہے کفر کرنا, نافرمانی کرنا یا ظلم کرنا, اللہ نے چاہا ہے کہ یہ عمل انسان سے نہ ہو, کفر نہ ہو, ظلم نہ ہو. اب کس کی چاہت غالب آئی ہے, اللہ تعالیٰ کی یا اس ضعیف مسکین حقیر فقیر بندے کی؟ ان کے نزدیک نہیں, ان کے نزدیک قدریہ کے نزدیک بندے کی چاہت, اللہ کی چاہت پر غالب آ گئے نعوذ باللہ. کیا مسلمان کبھی سوچ سکتا ہے؟ تو اصل جو ان کی نفی خالق کی نفی نہیں ہے نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نفی. اسے قدر کا کیوں کہتے ہیں؟ قدر کا تعلق اللہ کی قدرت بھی تقدیر سب اس موضوع میں شامل ہے, اس لیے وہ کہتا اللہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے. پھر قدریہ جو متقدمین تھے, پھر معتزلہ آئے, انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا اور مرۃ القدر میں سے پہلے انہوں نے چار کا انکار کیا, پھر دوسرے نے پھر باقی دو کا انکار کیا, پہلے کا اقرار کیا. بہرحال تو یہ چیزیں جو ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے عمل کو خود مختار, اللہ تعالیٰ کو اس کے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ضد تھا جواب تھا جبریہ کو. اصل میں جبریہ نے غلو کیا کہ انسان خود مختار نہیں ہے, انسان مجبور ہے. ان کے جواب میں یہ قدر ہی آئے, وہ کہا انسان تو کچھ کر نہیں سکتا, انسان جو خود جو ہے نا اس کا اپنا اختیار ہے, جو کچھ کرتا ہے انسان کرتا ہے اور اللہ کا اس کے عمل سے کوئی تعلق نہیں. تو دونوں ایکسٹریمز کی طرف, افراد تفریق کی طرف چلے گئے. رسول نے جماعت میں یعنی کا راستہ اختیار کیا اور تمام ذرائع کو سامنے رکھا ہے اور جو بھی شبہات اس کا ازالہ کیا ہے اور حق ادا کیا ہے تمام رسوس کو جمع کر کے اور صحیح عقیدہ رکھنے کا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا بھی کیا ہے, انسان کے فعل کو بھی پیدا کیا ہے اور انسان کا فعل خود جانتا ہے کون سا اختیار میں ہے, کون سا اضطرار اور مجبور بھی انسان کرتا ہے. جو مجبوری میں ہو تو اس کا کوئی بھی حساب نہیں ہے, جو انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے اختیار سے کرتا ہے اس کا اس نے حساب دینا ہے. واللہ اعلم. کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ عقلانیوں کی بدعات اور شرک کے باعث ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات, اس کی قدرت و اختیار کی عظمت یعنی اس کی توحید مزید خوبصورتی اور گہرائی سے سمجھ میں آتی ہے؟ بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ ان بدعت کی جب باتیں ہم سنتے ہیں تو الحمدللہ اہل ایمان کا ایمان مزید مضبوط ہوتا ہے, ان کا عقیدہ مزید مضبوط ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں کیسے ان کو ٹھوکریں لگی ہیں اور دنیا میں کیسے ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا اور آخرت میں نعوذ باللہ ان کا انجام بہت ہی برا ہے. نعوذ باللہ. خلق افعال عباد پر کتاب ہے ایک مکمل, غالب امام بخاری رحمہ اللہ کی درخواست ہے کہ آپ اسے پڑھائیے. جزاک اللہ خیر. جی بالکل, امام بخاری رحمہ اللہ جیسے صحیح بخاری ہے ایک الگ سے کتاب ہے خلق افعال العباد. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس کا رد کیا ہے, اس بدعقیدگی کا رد کیا ہے جو جبریہ کا اور جو قدریہ کا عقیدہ ہے, اور اس میں دلائل بھی پیش کیے ہیں کہ صحیح عقیدہ جو ہے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق بھی ہے اور انسان کے عمل کا بھی اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے. اور یہ اچھی کتاب ہے, بارک اللہ فیک. وقت ملا تو اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.